ทั้งใจทั้งจิต
बिल्कुल
बिल्कुल साकिन थी कायनात में हरकत बिल्कुल न थी। एक इत्तेफाक के तहत कायनात में हरकत पैदा हुई और कायनात के उस माध्यम में लहरें उठने लगी। लहरों के नतीजे में सूरज बनी, सितारे बने, सैयारे बने, मखलूकात आलम पैदा हुई। ये उनके पास एक नजरिया है। जब उनसे कहा जाता कि इस कायनात में कोई चीज नहीं थी, ठहरा हुआ मादा था, खुद उनका नजरिया कि कायनात किस चीज का नाम है, एक छोटा सा मादा था जिसे फैलाया गया, कायनात बनी। वो मादा फैला और वही मादा था समंदर के पानी की तरह बिल्कुल ठहरा हुआ और साकिन था। इत्तेफाक के तहत उसके अंदर एक हरकत पैदा हो गई और कायनात बनना शुरू हो गई। ये एक तो बहुत छोटी सी बात है जो तौहीद से हटकर है, लेकिन हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बहुत से खास तौर पर नौजवानों के जहन में यह ख्याल है कि उलमाए दीन या ये मुल्ला हजरात बहुत ज्यादा हद धर्म होते हैं, किसी बात पर जम जाते हैं तो दलील दीजिए, वजाहत कीजिए, मुशाहिदा पेश कीजिए, कानून कुदरत बताइए। वो अपनी बात से हटने को तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि बस ऐसा हो गया। लेकिन अजीब बात है, ताज्जुब की बात है कि आजकल सबसे ज्यादा हर धर्म साइंसदान साबित हो रहे हैं। वो साइंसदान जिसका ये कहना कि जो चीज मुशाहिदे से साबित न हो सके मैं उस चीज को तस्लीम नहीं करता हूँ, वही साइंसदान ऐसा कि आजकल जब उसके सामने आप ले जाकर मसले रखेंगे तो एक जवाब देता है। एक शख्स ने पूरी किताब लिखी है और इस हिसाब से ये किताब हमारे पास आ गई है। अब हम इसका मुतालिया करके फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइंस का एक एक कानून ये साबित कर रहा है कि इस कायनात के अंदर रसूल आए थे, रिसालत का सबूत। तो वो कहता है और उसने बाकायदा सबूत दिया कि मैंने दुनिया के हर साइंसदान के सामने चंद सवाल रखे और कहा कि इनका जवाब दीजिए। 50 या 60 सवाल थे जिनसे वजूद खुदा और रिसालत का वजूद साबित हो रहा था। हर साइंसदान ने 50 के 50 सवाल के जवाब में यही कहा कि बस ऐसा किसी इत्तेफाक के तहत हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, हमारे पास इसकी फौजी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे पास इसकी वजह नहीं है, खुद ब खुद हो गया होगा, हम इस नतीजे को मानने पर तैयार नहीं कि कोई रसूल आया, हम इस नतीजे को मानने को तैयार नहीं कि कोई खुदा आया है। मसलन एक सवाल यही कि तमाम कायनात, आपका नजरिया यानी एक साइंसदान का नजरिया ये बताता है कि तमाम कायनात ठहरे हुए मादे की मानी, पूरा ठहरा हुआ मादा था। सूरज कैसे बना, सितारे कैसे बने, सैयारे कैसे बने, हवाएं कैसे पैदा हुई, अनासिर कैसे दरियाफ्त हुए, सबका एक ही नजरिया कि किसी वजह के तहत इस कायनात के माध्यम में हरकत पैदा हुई। हरकत के नतीजे में लहरें उठने लगी और ये लहरें उठती उठती कहीं सितारे बने, कहीं सैयारे बने, कहीं शहाबे साकिब बने और कहीं पर अनासिर की शक्ल इन लगी। सवाल ये किया जाता कि जब आपके नजदीक कायनात उसी माध्यम का नाम था, उसके अलावा कोई चीज थी ही नहीं, सारी कायनात का आगाज, सारी चीजों का आगाज उस ठहरे हुए माध्यम से हुआ, तो ऐसा इत्तेफाक, इत्तेफाक पैदा करने के लिए भी किसी इंसान की या किसी हस्ती की मौजूदगी जरूरी है। वो इत्तेफाक उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मगर हो गया, लेकिन फिर भी किसी न किसी करने वाले का वजूद जरूरी है। तो उनसे एक सवाल किया जाता है कि आपने अपनी पूरी इमारत बनाई है इस चीज पर कि कायनात के माध्यम में इत्तेफाक के तहत हरकत हुई। ये साइंस का मसला है, साइंस के तालिबे इल्म शायद समझ रहे हो आसानी से, लेकिन दूसरे तालिबे इल्म अगर गौर करें तो बात वाजे हो जाएगी कि ठहरा हुआ मादा है, एक इत्तेफाक के तहत हरकत होती है और फिर ये सारी चीजें बनने लगती है। अब उनसे ये कहा जाता है कि जब कोई चीज नहीं थी, हवा भी नहीं थी इसलिए कि हवा बाद में बनी, इंसान भी नहीं था, चरिंद भी नहीं थे, कशिश सफल भी नहीं थी, कोई चीज मौजूद नहीं थी, किसी किस्म की ताकत न थी, तो ये कैसे आपने कहा कि इत्तेफाक के तहत इस मादे में हरकत होगी? ठीक है, हरकत हुई, एक इत्तेफाक हुआ, मगर इत्तेफाक के लिए भी किसी इत्तेफाक पैदा करने वाले की जरूरत है। तो इसका जवाब वो देते हैं कि नहीं, बस ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम किसी ऐसी हस्ती को मानने को तैयार नहीं जो इस कायनात से पहले मौजूद हो। اب یہیں پر تمام مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں، یہ ایک نظریہ ہے، آپ سائنس کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہر جگہ یہی نظریہ نظر آئے گا کہ کائنات ایک مادے کا نام تھا، اس مادے میں کسی طرح سے لہریں پیدا ہو گئیں اور پھر تمام چیزیں بنتی چلی گئیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے کہ لہریں پیدا ہوئیں اور بنتی چلی گئیں، لیکن لہریں پیدا کرنے والا کون تھا؟ اگر ہوا موجود ہوتی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے لہریں پیدا ہوئی، مقناطیس موجود ہوتا ہم کہتے ہیں کہ یہ میگنیٹ کی پاور تھی جس نے ہوا کو پیدا کیا، جس نے لہروں کو پیدا کیا، اس وقت بجلی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ بجلی کی طاقت تھی جس نے اس مادے کے اندر حرکت دے دی، اگر اس وقت یہ گریوٹی کشش ثقل ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ کشش ثقل نے مادے میں حرکت دے دی، لیکن کوئی طاقت موجود نہیں، اس لیے کہ ساری طاقتیں بعد میں آئیں جب وہ لہروں میں حرکت پیدا ہو، تو یہ حرکت دینے والا کون ہے؟ یہاں پر وہ ایک مرتبہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ ہم نہیں مان سکتے، یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ کوئی حرکت دینے والا، لیکن پھر بھی ہم خدا کے وجود کے قائل نہیں، یہ ہر دھرم سائنسدان ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم غور کرتے جاتے ہیں ہمارا اعتقاد بڑھتا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، کوئی نہ کوئی اس کائنات کا چلانے والا بھی ہے، کسی نہ کسی نے اس کائنات کے نظام کو قائم بھی کیا ہے، اور اگر آپ خدا کے وجود کو مان لیں، یہ لکھا جاتا ہے سائنس کی کتابوں میں کہ اگر آپ وجود خدا کو مان لیں تو ہمارے بہت سارے ایسے مسئلے جو ابتدا سے آج تک حل نہیں ہو رہے تھے خود بخود حل ہو جائیں گے، مگر کیونکہ ہم میں کچھ ہر دھرم لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقت کو دیکھنے کے باوجود ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ یہ تو قبول کرتے ہیں کہ مسئلہ حل نہ ہونے پائے مگر ایک طاقت کا اقرار کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، جبکہ یہ طاقت تو اتنی واضح طاقت ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں میں سے کوئی منکر خدا نہ ملے گا۔ نیوٹن کے بارے میں ہم اپنی 33 تقریر کے اندر بتا چکے ہیں کہ وہ نیوٹن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فزکس کا بانی، وہ نیوٹن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جدید سائنس کی بنیادیں استوار کرنے والا، وہ نیوٹن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نہ آج انسان چاند پہ پہنچ سکتا تھا، نہ آج انسان زمین کی طرف جاتا، نہ آج انسان اس دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی ایجاد کر سکتا۔ ایڈیسن نے 3000 سے زیادہ ایجادات کی، آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کر کے اٹامک ایج کے دروازے کو کھولا، لیکن سب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر نیوٹن نہ آتا اور وہ ریاضی کو میتھ کو ایک نیا رخ عطا نہ کرتا تو نہ آج آئنسٹائن کا وجود ہوتا، نہ ایڈیسن کا وجود ہوتا۔ ایڈیسن اگر وہ نہ ہوتا تو آج بجلی کے بلب نہ ہوتے، ایڈیسن اگر وہ نہ ہوتا تو آج یہ کیسٹ ریکارڈر اور ٹیپ ریکارڈر نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ایکس ریز موجود نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتا تو آج فلم کا پردہ آپ کو نظر نہ آتا، اور اس کی تمام تر ایجادات نتیجہ ہے نیوٹن کی تحقیقات کا۔ یہ ایک غیر جانبدار مورخ اور مبصر لکھتا ہے، تو نیوٹن کے بارے میں اتنا بڑا بابا ہے فزکس جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ لکھتا ہے، وہ اس کے بارے میں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس کا دل پسند مشغلہ یہی تھا کہ وہ سائنس کے تجربات کرتا رہے اور اس کے بعد لوگوں کو خدا کے وجود کا قائل کرتا چلا جائے۔ اتنا بڑا سائنسدان کہ جسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بابا فزکس ہے، جس وقت انسان کی جتنی بھی اسپیس کی ترقی ہے وہ صرف ایک مسئلے کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے یہ پہچان لیا کہ کشش ثقل ہے، لوگوں نے پہچان لیا کہ گریوٹی کی طاقت ہے، چنانچہ آج راکٹ بن سکے، آج ہوائی جہاز بن سکے، اور یہ بتانے والا نیوٹن تھا۔ اگرچہ ایسٹرورگ کے جو مورخین ہیں، جو آج کل ریسرچ اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کشش ثقل کا نظریہ چھٹے امام نے پیش کیا شیعوں کے، لیکن اگر ہم جدید تاریخ کو مان بھی لیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا تو اس نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے تو وہ سائنس کے تجربات کر کے ہمیشہ اس کی مدد سے وجود خدا کا اقرار کرایا کرتا تھا۔ نیوٹن کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی میز کے اوپر، جس طرح ہر سائنسدان کی میز کے اوپر کچھ سائنسی آلات، کچھ ماڈل وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، اس کی میز کے اوپر نظام شمسی کا ماڈل رکھا ہوا تھا۔ سورج ہے اور اس کے گرد 6 یا 7 ستارے، 6 یا 7 سیارے جو اس وقت تک دریافت ہوئے تھے، وہ 6 یا 7 سیارے گردش کر رہے ہیں، یہ ماڈل اس کی میز کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا کوئی دوست اس سے ملاقات کے لیے آیا، پہلی مرتبہ اس نے اس نظام شمسی کے سولر سسٹم کے اس ماڈل کو دیکھا تھا تو حیران ہو کر دریافت کیا کہ یہ بڑا خوبصورت آپ کے پاس ماڈل ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے، کون لے کر آیا، کس نے بنایا، کہاں ملتا ہے، میں بھی اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ نیوٹن نے ایک مرتبہ اظہار تعجب کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی صبح سے اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ یہ ماڈل رات تک کے میری میز پر نہیں تھا، آج صبح میں اٹھ کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری میز کے اوپر یہ ماڈل موجود ہے، اور اسی شان کے ساتھ سیارے گردش کر رہے سورج موجود ہے. ایک مرتبہ اس نے مذاق سمجھتے ہوئے نیوٹن سے کہا, اب یہ دیکھیں کہ بابا ایک فزکس ہے, اگر سائنس انسان کو خدا سے دور کرتی ہے تو سب سے بڑا منکر خدا, سب سے بڑا سائنسدان نیوٹن کو ہونا چاہیے تھا. مگر وہ نیوٹن ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں خود تعجب میں ہوں, خود حیران ہوں کہ یہ سورج اور چاند کا ماڈل میرے پاس آیا تو کہاں سے آیا. وہ اور زیادہ اس کو مذاق کا جملہ سمجھا, کہا کہ اچھا یہی بتا دیجئے کہ اس کے اندر آپ نے کون سی طاقت استعمال کی ہے جس کی مدد سے یہ گردش بھی کر رہا ہے, سورج کے گرد ستارے گردش بھی کر رہے. تو جواب دیا کہ میں بھی اسی مسئلے کی تحقیق کر رہا ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ خود بخود سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں. اس ماڈل کے اندر خود بخود یہ ستارے, یہ سیارے, یہ زمین, یا تاروخ, یہ مشتری, یہ مریخ, یہ سورج کے گرد خود بخود گردش کر رہے ہیں. یہ سننا تھا, ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مذاق کو برطرف کیجیے, بڑا یہ ممکن ہے کہ یہ خود بخود بن جائے اور خود بخود گردش کرنے لگے. اب نیوٹن جیسا بابا ہے فزکس, دلیل کچھ نہیں ہے لیکن بتانا ہے نیوٹن کا جذبہ. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اے شخص تیری سمجھ میں یہ تو نہیں آ رہا کہ یہ ماڈل خود بخود بن سکتا ہے, تیری عقل میں یہ تو نہیں آ رہا کہ یہ ماڈل کے جو ستارے اور سیارے ہیں یہ خود بخود گردش کرنے لگے, لیکن اتنی بڑی جو حقیقی کائنات ہے اس کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود بن بھی گئی اور خود بخود گردش کرنے لگی. ارے جب ایک چھوٹا سا نظام شمسی کا ماڈل نہ خود بخود بن سکتا ہے اور نہ خود بخود اس کے سیارے گردش کر سکتے ہیں, تو اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کیسے تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ خود بخود بنی بھی ہے اور خود بخود اس کے سیارے گردش بھی کر رہے ہیں. یہ نیوٹن کا نظریہ. اور آج کے دور کا سب سے بڑا سائنسدان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارسطو اور نیوٹن کے بعد اس سے بڑا احسان کسی نے سائنس پر نہیں کیا, آئنسٹائن ہے. وہ آئنسٹائن بھی جتنا بڑا مقرر خدا تھا, جتنا بڑا خدا کے وجود کا اقرار کرنے والا تھا, اور یہ بھی نہیں کہ خالق خدا کو مانے, اس نے غور کیا تھا ذات الہی پر, تبھی تو اس کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو میرے چھٹے ایمان کی زبان سے کتابوں کے اندر موجود ہے, کہ میں خدا کو مانتا ہوں, میں خدا کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن میں اس چیز کو نہیں مان سکتا کہ کوئی خدا کو اپنی عقل کے ذریعے سے معرفت خدا حاصل کر لے. اتنا پہچان سکتا ہے کہ خدا ہے, مگر میری عقل میں یہ نہیں آتا کہ لوگ یہ بھی پہچان لیں کہ خدا کب سے ہے, خدا کہاں پہ ہے, خدا کب تک رہے گا. اس لیے وہ خود یہ کہتا ہے, اس کا جملہ ہے, وہ خود یہ کہتا ہے کہ میری عقل میں یہ نہیں آتا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ان چیزوں کو کیوں حل کرنا چاہ رہے. اس لیے کہ اگر میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ خدا کب سے ہے, آج کا ایک عام نوجوان یہی سوال کرتا ہے کہ خدا کب سے ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میرے ذہن میں آ گیا کہ خدا کب سے ہے, خدا کہاں پہ ہے اور خدا کو کس نے بنایا, تو پھر میں ایسے خدا کو تسلیم کرنے ہی سے انکار کر دوں گا. ایک ہماری فکر کہ ہم خدا کو مان لیں گے, بشرط یہ کہ آپ یہ بتا دیں کہ وہ ہے کہاں, یہ بتا دیں کہ وہ کب سے ہے, اور یہ بتا دیں کہ اسے کس نے بنایا. اور ایک آئنسٹائن کی فکر کہ میں خدا کو اسی لیے مان رہا ہوں کہ میری عقل میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ کب سے ہے, کہاں پہ ہے, اور یہ میری عقل میں نہیں آ رہا کہ اسے کس نے بنایا. اگر میری عقل میں آ گیا تو پھر میں اس خدا کو انکار کر دوں گا, وہ خدا میں اس کو خدا تسلیم نہیں کروں گا, پھر میں سمجھوں گا کہ کوئی اور خدا ہے. اس لیے کہ جو میری عقل میں آ گیا اس کو بنانا میرے لیے ممکن ہو جائے گا. جو انسان کی عقل میں آ جائے اسے آج نہیں تو 10 سال بعد, 10 نہیں تو 50 سال بعد, اور 50 نہیں تو 5000 سال کے بعد جو عقل میں آ گیا وہ یقینی طور پر تشکیل بھی پا جائے گا, انسان اسے بنا بھی سکتا ہے. تو اگر خدا میری عقل میں آ گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو میں بنا بھی لوں گا, اور ایسے خدا کا میں قائل نہیں ہوں کہ جسے خود سے بنا سکوں. یہ آئنسٹائن کہتا ہے, اور وہ میرے چھٹے ایمان کی روایت ہے کہ خدا کو یہ تو پہچانو کہ ہے یا نہیں, لیکن کبھی یہ غور نہ کرنا کہ کب سے ہے, کہاں پر ہے اور اسے کس نے بنایا. اس لیے کہ جس نے یہ غور کیا وہ ہمیشہ گمراہ ہو گیا. عقل انسانی کبھی غور کر ہی نہیں سکتی, اور امام کا بے عین نہیں یہی جملہ جو آئنسٹائن کا تھا کہ میں ایسے ہی خدا کو مانتا ہوں کہ جو میری عقل کے دائرے سے باہر ہے, جو میری عقل سے باہر ہے. تو بڑے بڑے جتنے بھی سائنسدان ہیں سب کے سب مقرر خدا ہیں, سب کے سب خدا کے وجود کو تسلیم کرنے والے ہیں. اس لیے کہ کائنات کا چپا چپا یہ گواہی دے رہا, کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا کہ اتنی بڑی کائنات, اتنی منظم کائنات, اتنی تنظیم کے ساتھ بننے والی کائنات بغیر خدا کے نہیں ہو سکتی ہے, بغیر کسی بنانے والے کے نہیں ہو سکتی ہے. وہ کائنات جس کے بارے میں تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ہماری جو دنیا اور ہمارا جو نظام شمسی ہے, 8-9 ستارے سورج وغیرہ ملا کر یہ 10-15 اجرام فلکی کا مجموعہ نظام شمسی ہے. اس کے بارے میں اب تک 8 کروڑ سے زیادہ کتابیں تخلیق کی جا چکی ہیں. اس کے بارے میں آٹھ کروڑ سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کی ایک تقریر کے اندر کہ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے, یہ بھی مکمل طور کے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ ہمارے نظام شمسی جیسے 10 کروڑ سے زیادہ نظام شمسی اس کائنات کے اندر موجود ہیں. خالی ہمارے نظام شمسی کے بارے میں کب سے ہے, کہاں ہے, مخلوق کی کیفیت, زمین کی کیفیت, جغرافیہ, تاریخ, ان تمام چیزوں پر آج تک 8 کروڑ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اگر تمام نظام شمسی کے بارے میں انسان غور کرے جو 10 کروڑ سے زیادہ ہیں, اس کے اوپر کتنی زیادہ کتابیں لکھی جائیں گی. تحقیق کی گئی ہے کہ اگر کتابیں لکھی جائے تو 80 ارب کمروں کے اندر ایک کتاب کی ضخامت کتنی ہوتی ہے. اگر وہ نظام شمسی جو ہماری معلومات کے مطابق ہیں, جنہیں اب تک انسان پہچان سکا ہے, وہ 10 کروڑ نظام شمسی ہیں. اگر ان نظام شمسی کے اوپر زمین کی طرح سے تحقیق کی جائے تو اتنی ساری کتابیں وجود میں آ جائیں گی کہ اگر کمروں کے اندر, الماریوں کے اندر لائبریری کی طریقے سے کتابیں رکھی جائیں تو 80 ارب کمروں کی ضرورت پڑے گی جس کے اندر یہ کتابیں آ سکیں. یعنی نیو یارک جیسے 1 کروڑ سے زیادہ شہر ہمیں چاہیے ہوں گے جس کے اندر صرف وہ کتابیں رکھی جا سکیں جس میں نظام شمسی کے بارے میں یہ لکھا جائے کہ وہ کس شان کے ساتھ ہے. اور اگر انسان روزانہ ایک کتاب ختم کر لے, اتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھے کہ روزانہ ایک کتاب ختم کر لے, تو 20 خرب سال اسے چاہیے اس تمام ذخیرے کو پڑھنے کے لیے جو ان نظام شمسیوں کے بارے میں ہے جو ہمارے علم کے مطابق وجود پا چکے ہیں, اور جو ہمارے علم میں موجود نہیں ان کا تو کیا کہنا. تو ایک مرتبہ لکھتا ہے ایک سائنسدان, لکھتا ہے ایک محقق, تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان ذہانت کی, عقل کی معراج پر پہنچا ہوا ہے, اپنے آپ کو اشرف المخلوق سمجھ رہا ہے, وہ انسان بھی اگر نظام شمسی کے بارے میں خالی پڑھنا چاہے, پڑھنے میں اور بنانے میں کتنا فرق ہے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. یہ مثلاً ایک کیسٹ ریکارڈر ہے, یہ ایک پنکھا ہے, اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں 4 گھنٹے میں پڑھ لیں گے, لیکن بنانے بیٹھے تو کتنا عرصہ لگے گا. وہ خود یہ کہتا ہے کہ جب پڑھنے میں 20 خرب سال لگیں گے تو یقیناً بنانے کے اندر کتنے سال لگے ہوں گے, اور بنانے والا کتنا مدبر ہوگا کہ بنی بنائی چیز کو ہم دیکھیں تو 20 خرب سال ہمیں چاہیے صرف اس چیز کو جو بنی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے. تو جو بنانے والا ہے, بھلا ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ بغیر علم کے ہوگا. یعنی اس کا وہی پرانا جملہ کہ یہ جو سائنسدانوں نے مانا ہے کہ ایک چیز ابتدا میں تھی اور اس سے تمام کائنات بنی, لیکن وہ چیز بغیر طاقت کی تھی, خود بخود اس سے چیزیں بننے لگی, یہ اس کے اوپر اس نے اعتراض کیا کہ اگر ہم بنی ہوئی چیز کو دیکھیں, بنی ہوئی کائنات کو دیکھیں, تو 20 خرب سال ہمیں چاہیے تب ہم اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. تو جو بنانے والا ہوگا اس نے تخلیق کی ہوگی, کیسے ہم یہ مانیں کہ بغیر دیکھے ہوئے اور بغیر تحقیق کیے ہوئے اس نے تمام چیزوں کو بنا دیا. نہیں, وہ بنانے والا یقینی طور پر ایسا عالم ہوگا کہ انسان کسی صورت میں اس کے علم کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اور ایک عجیب تحقیق حال ہی کے اندر دریافت کی گئی ہے, اور وہ تحقیق یہ ہے, یہ ہماری ایک روایت ہے, حضرت ادریس, تاریخ میں ان کی گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گی, مگر روایت یعنی خدا موجود ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ضمنی طور پر رسالت کا عقیدہ بھی واضح ہوتا چلا جائے گا اگر آپ ذرا سا غور کریں, کیونکہ ہمارے پاس وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم بار بار اشارہ کریں کہ اس چیز سے آپ رسالت کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. مثلا ابھی جو گفتگو ہوئی, اس سے آپ ایک طرف خدا کے وجود کو مانیں گے, دوسری طرف صفات ثبوتیہ میں اس کو مانیں گے کہ خدا علیم ہے, خدا کے پاس علم موجود ہے. تو اب رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا, توحید خدا بھی ثابت ہو رہی. ہمارے پاس ایک عقیدہ ہے, اور وہ عقیدہ ہمارے امام نے ہم کو دیا. وہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے تمام اولین و آخرین کا علم اپنے انبیاء کو عطا کر دیا تھا, تمام کائنات کا علم انبیاء کے پاس موجود تھا. چنانچہ اگر قیامت تک, مثلاً آئنسٹائن ایک تھیوری آج پیش کرتا ہے, مگر نبی وقت کو یہ تھیوری اس وقت ہی معلوم تھی کہ جب آئنسٹائن یا اس کی تھیوری کا دور دور پتا نہ تھا. اگر ڈاکٹر برنارڈ دل کی منتقلی کا آپریشن 1967 میں کرتا ہے, تو یہ دل کی منتقلی کا آپریشن رسول اور امام کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ جب سرجری کا تصور تک ذہنوں کے اندر موجود نہ تھا. یہ ہمارا عقیدہ, اور اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ ایسے بنے بنائے عقیدے تو ہر بازار میں ملتے ہیں, ہم اسے ماننے کو تیار نہیں. ایک ضمنی بات آ گئی تو ہم اس وقت بتاتے چلیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ خدا بھی موجود ہے, خدا کا علم بھی ہے, اور رسالت بھی موجود ہے. عجیب تحقیق ہوئی ہے ہندوستان کے جنوبی علاقے, مدراس یعنی کرناٹک کے علاقے کے اندر کچھ غار کھود کر نکالے گئے. تو ان غاروں سے کچھ پتھر کے بنے ہوئے کبے, سنگ مرمر کے ٹکڑے نکالے گئے, اور ان کی تصویر اس حساب سے ہمارے پاس پہنچ چکی ہے. سنگ مرمر کے کچھ ٹکڑے نکالے گئے, اور لیبورٹری ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ زمین کے اندر انہیں دفن ہوئے 50,000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ نہیں پتا کہ کتنا عرصہ گزرا, لیکن یہ یقینی ہے کہ 50,000 سال سے زیادہ پرانے یہ سارے کے سارے قصبے، یہ سنگ مرمر کے بنے ہوئے پتھر کے ٹکڑے، ان پتھر کے ٹکڑوں پر اتنی تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ لیبورٹری میں لے جا کر ٹیسٹ کیا گیا کہ 50,000 سال پہلے اس میں کیا تھا؟ ہمارا ایک عقیدہ حضرت ادریس کے پاس، خاص طور پر حضرت ادریس کا نام عام طور پر سننے میں نہیں آتا، لیکن ہماری روایتیں بتاتی ہیں کہ علوم کی ساری ترقی حضرت ادریس کے دور سے ہوئی تھی، اور دنیا کو کھیتی باڑی حضرت ادریس نے سکھا دی، یہ درزی کا فن حضرت ادریس نے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے پیش کیا، 50 کے 60 علوم ہیں جو حیات القلوب کی روایت میں موجود ہیں حضرت ادریس نے دنیا کو پیش کیے، اور اس کے بعد حضرت ادریس نے حکم دیا کہ احرام تعمیر کیے جائیں، جیسے مصر کے احرام ہیں، احرام مصر وہ پیرامائز، ایسے احرام بنائے جائیں تاکہ تمام کتابوں کو، تمام علوم کو کتابوں میں لکھا جائے، اور یہ کتابیں اس احرام میں بند کر دی جائیں تاکہ جب طوفان نوح آئے، تو طوفان نوح کے آنے کے بعد تمام دنیا غرق ہو جائے گی، تو یہ علوم محفوظ رہنے پائیں، یہ علوم ضائع نہ ہونے پائیں، یہ حضرت ادریس کا دور تھا۔ تو تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ سنگ مرمر کے قصبے حضرت ادریس کے دور کے آس پاس ہیں، اور ان کے اوپر تصویر بنی ہے، 3 تصویریں بنی ہیں، اور ان تینوں تصویروں کے اندر، یہ آج کل دنیا والوں کی نمائش کے لیے ہر جگہ رکھے جا رہے ہیں، ان تصویروں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ دکھایا گیا کہ کس طریقے سے ایک انسان کے سینے کا آپریشن کر کے اس کے دل کو نکالا جا رہا ہے، اور دوسرے انسان کے سینے میں اس دل کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ 50,000 سال سے زیادہ پرانی تصویر، اور سرجری کی ساری تاریخ جو ہے وہ 900 ہجری میں اسپین کے ابو القاسم سے شروع ہوئی تھی، اور اگر ہم اس کو نہ بھی مانیں تب بھی بہرحال سرجری کی تاریخ 16ویں صدی کے بعد ہے، احیاء علوم کی تحریک کے بعد ہے، اور دل کی منتقلی 1900 کے شروع کے اندر میڈیکل کی کتابیں یہ لکھتی تھی کہ دل منتقل کرنا ناممکن ہے، یہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ 1967 میں جا کر پہلی مرتبہ دل کے منتقل کرنے کا آپریشن کیا گیا، لیکن 50,000 سال پرانے قصبے میں، 50,000 سال سے بھی زیادہ پرانا قصبہ، اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر 3 تصویریں جو صاف طور پر پہچان لی گئیں، اتنی صاف کہ ان کا فوٹوگراف بنا کر دنیا میں تقسیم کیا گیا، ان تینوں تصویروں کے اندر واضح طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک انسان کے دل کو دوسرے انسان کے سینے میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، اس زمانے کے لوگ جاہل تھے، انہیں پتا نہ ہوگا کہ شریانوں اور مریضوں کا کیا نظام ہے، انہوں نے اندازے میں تصویر بنا لی ہوگی کہ سینے کو کاٹا، دل نکالا، دوسرے کے سینے میں داخل کر دیا، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس کے اوپر جس میز پر مریض کو رکھا گیا ہے وہ بالکل اسی انداز کی میز ہے جس انداز کی میز آج کے ایک آپریشن تھیٹر میں استعمال کی جاتی ہے۔ وہ ماہرین جو دل کو منتقل کر رہے، ان کو جو لباس پہنایا گیا ہے وہ تقریباً اس لباس سے ملتا جلتا ہے کہ جو آج کے ماہرین پہنتے، اور جس طریقے سے دل کو کاٹ کر دوسرے کے دل میں منتقل کیا جا رہا، اس زمانے کے جو چھری تھی، اس زمانے کے جو اوزار تھے وہ نہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے اوزار ایسے ہیں جو آج کل کے اوزاروں کے انتہائی قریب ہیں، صرف ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آج کل دل کی منتقلی کا جو آپریشن ہوتا ہے تو اس کے اندر عارضی طور پر وہ سینے کے اندر سے خون کی نالیوں کا سلسلہ لگا دیتے ہیں، دل نکالا، ایک انسان کا دل نکالا جس کے سینے میں دوسرے کا دل منتقل کرنا، اب دل نکال کر دوسرا دل منتقل کرنے کے درمیانی پیریڈ میں وہ جتنی بھی شریانیں دل کی طرف آتی ہیں ان کا سلسلہ خون سے ملا دیتے ہیں، اور اس آپریشن کے اندر سینے کے اندر سے نہیں بلکہ حلق کے اندر سے یہ چھوٹے چھوٹے پائپ داخل ہوتے ہوئے گزارے گئے تھے۔ تو اب آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 50,000 سال پہلے کی تصویر میں دل کی منتقلی کی اس قسم کی تصویر، اس قسم کی عکاسی کیسے ممکن ہوئی کہ ہمیں یہ لگ رہا کہ آج کے ہم کسی جدید اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے اندر کھڑے ہیں۔ بہت زیادہ تحقیق ہوئی، اس لیے کہ جو ڈاکٹر حضرات تھے، جو سرجن تھے، وہ گھبرا گئے، وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے اس میں دھوکا ہو۔ مسلسل تجربات کیے جاتے رہے اس پتھر کے اوپر، اس تصویر کے اوپر، یہ آج کل کی جدید تحقیقات کی روشنی میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ کم از کم 50,000 سال پرانی یہ تصویر ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو آج سر پکڑے ہوئے وہ لوگ اسی مسئلے پر غور کر رہے ہیں کہ کیا 50,000 سال پہلے یہ دل کی منتقلی کا علم کسی نے دنیا کے انسانوں کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا۔ تو وہ لوگ جو ہر چیز کو اتفاق کہتے ہیں، ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء کی خاصیت ہے، وہ ہر چیز کو اتفاق کہہ کے ٹال دیتے ہیں، لیکن ایک بڑا گروہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اتفاق کے تحت کوئی علم کے اس مرحلے پر پہنچ گیا ہو، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جس نے مانا ہے کہ نہیں، اس دور کے اندر یہ علم ان کو دینا، یا ان لوگ جن کو کچھ نہیں پتا ان کو یہ علم کسی دینے والے نے عطا کیا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی تھا کہ جس نے انہیں یہ علم دیا ہے، اور اسی چیز کو دیکھ کر ایک شخص نے یہ اقرار کیا کہ پہلے بھلے میرا ذہن خدا کے بارے میں ڈاما ڈول تھا, لیکن جب میں نے اس منظر کو دیکھا, ان تصویروں کو دیکھا, خود ایک ماہر سرجن, ان تصویروں کو میں نے دیکھا تو بے اختیار مجھے کہنا پڑا کہ یقینی طور پر اس دور کے اندر خدائی کا سلسلہ انسانوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور خدا کی جانب سے کسی نہ کسی ہستی کی جانب سے یہ علم ان کو عطا کیا گیا, جس کی بنا پر انہوں نے اتنے بہتر طریقے سے اس آپریشن کو کیا ہے. یہ وجود خدا اور وجود رسالت دونوں اس کے اندر موجود ہیں کہ کوئی ایسی ہستی تھی جس نے انہیں یہ علم دیا. ہمارا مسئلہ آسان ہے, حضرت ادریس موجود تھے جنہوں نے اس طریقے سے علم عطا کیا ہے, اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے. تو بہرحال اگر انسان اس کائنات کی چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھتا چلے, اس کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیز پر غور کرتا چلے, تو بے اختیار وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقینی طور پر اس کائنات کا کوئی خدا بھی ہے, اور اس کائنات کے خدا نے دنیا والوں کو علم عطا کرنے کے لیے مسلسل بیچ میں اپنے نمائندے رکھے ہیں. وجود خدا کے بارے میں, یعنی اس چیز کے بارے میں کہ اتفاق کے تحت یہ کائنات نہیں بنی, ہم پہلی تقریر میں بتا چکے ہیں. آج کچھ ایسے مومن ہمیں نظر آ رہے جو پہلی تقریر میں موجود نہ تھے, ہم ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر کے پھر اپنے موضوع پر آ جائیں کہ ایک چیز کو سب نے مانا ہے, بڑے سے بڑا جہلیہ, بڑے سے بڑا مجھے ایک چیز کو سب نے مانا ہے, وہ یہ کہ کائنات کی ابتدا میں کوئی ایک تھا جس سے یہ ساری کی ساری کائنات چلی. اب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ ایک خدا تھا جس نے اس کائنات کو چلایا ہے. ملحد نہ ماننے والے اور منکر خدا یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو اس دور کے اندر تھا وہ کوئی مادہ تھا, وہ کوئی بے جان چیز تھی, وہ کوئی ایسے اتفاق کے تحت اس سے یہ سلسلہ چلنے لگا. آج کل ڈی این اے کے سلسلے میں جب تحقیق کی گئی, غالباً میڈیکل کے اسٹوڈنٹ یقینی طور پر واقف ہوں گے, ہماری معلومات ڈی این اے کے سلسلے میں اتنی زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہے, لیکن جو کچھ ڈی این اے کے سلسلے میں آج تحقیق کی گئی اور لیبارٹری کے اندر جس طرح سے ڈی این اے کو بنایا گیا ہے, تو بے اختیار اس ڈی این اے کو بنانے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اتفاق کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یقینی طور پر کوئی بنانے والا تھا جس نے انسانی جسم کے اندر ڈی این اے کو بنایا. ڈی این اے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر خلیہ اور ہر سیل کے اندر ایک قسم کا تیزابی مادہ سا ہوتا ہے, وہ بالکل اس کی تصویر کشی کرنا یہ کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے آپ کے سامنے, لیکن بہت ہی مختصرا ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈی این اے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ پھلوں کا رس نچوڑ کر نکالتے ہیں, پھلوں کے رس کو نچوڑ کر نکالتے ہیں, اس طرح سے تحقیق یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک مادہ ہوتا ہے, اور اسی مادے کی بنا پر, اسی رس کی بنا پر, یہ رس تو ہم نے صرف بات کی تفہیم کے لیے کہہ دیا ورنہ صرف کی اصطلاح میں تو بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہر انسان کے جسم میں خاص قسم کا رس, سمجھ لیجیے مذاق کے لیے, ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ انسان ایک خاص شکل اختیار کرتا ہے. مثلا ایک شخص سائنس سے بڑا شوق رکھتا ہے, ایک شخص فنون لطیفہ سے بڑا شوق رکھتا ہے, ایک شخص شرافت میں بہت آگے, ایک شخص اپنی غزالت و بدماشی میں بہت آگے, ایک شخص کا ذہن بہت ہی زیادہ بلند, اور ایک شخص کا ذہن بہت ہی زیادہ پست اور کند. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے جسم میں ایک خاص مادہ ہے, ہر خلیے کے اندر ایک خاص مادہ ہوتا ہے جو انسان کو وہ خصوصیات عطا کرتا ہے جن کا انسان اظہار کر رہا. مثلاً شریف آدمی کے ہر خلیے کے اندر وہ خاص مادہ جسے ڈی این اے کا نام دیا گیا, یہ خاص مادہ جو موجود ہے شریف انسان کے خلیے کے اندر, اس مادے کے اندر کیونکہ شرافت کی خصوصیت ہے اس لیے ایک انسان شریف بنا. بدماش آدمی کے خلیے کے اندر اس قسم کا وہ رس موجود ہے, وہ مادہ موجود ہے کہ جس کے اندر بدماشی کی صفات ہیں, چنانچہ وہ بدماش بنا. اب یہ انسان کے اختیار میں ہے وہ اپنے آپ کو شریف کرے یا بدماش, لیکن جب بدماش کر لیا تو اس کا ڈی این اے اسی خاص شکل کا ہو جائے گا. اب مزید تحقیقات کی گئی اور تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اگر فرض کیجئے کہ آئنسٹائن مر گیا, اس کے جسم سے ہم ڈی این اے کو کھینچ کر, اس رس کو کھینچ کر نکال لیں, اور کسی پیدا ہونے والے بچے کے جسم میں اس رس کو, اس ڈی این اے کو داخل کر دیں, تو پیدا ہونے والا بچہ آئنسٹائن جتنا ذہین بن جائے گا. اگر ایک انتہائی شریف انسان مرتا ہے, ہم اس کا ڈی این اے نکال کر کسی بدماش انسان کے بچے کے جسم میں داخل کر دیں, تو وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر اتنا ہی شریف بنے گا جتنا مرنے والا تھا. اسی طریقے سے اگر کوئی بدماش مرتا ہے اور اس کا ڈی این اے نکال کر ہم کسی شریف آدمی کے جسم میں ڈال لیں, تو وہ شریف آدمی جو ہے وہ بھی بدماش بن جائے گا. یہ خاص تحقیق ہے جو آج کل ہو رہی ہے, اور ہمارے طب کے جو طالب علم ہیں وہ یقینی طور پر ہمیں بتائیں گے کہ جو تھوڑی بہت اس مسئلے کی وضاحت میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہوگی, لیکن یہ اس چیز کا اندازہ کرتے ہوئے کہ یہ کوئی ٹاپ میڈیکل کالج کی کلاس نہیں ہے, یقینی طور کے اوپر معیار عام فہمی رکھا جائے گا تبھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. اب اس مقام پر ضمنی طور پر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک عجیب مسئلہ ہے جو روایت امام سے, روایت امام کے اندر اس قسم کا مسئلہ آتا کہ ایک آدمی شریف کیوں بنا، ایک آدمی بدماش کیوں بنا، ایک آدمی کا ذہن بڑا کیوں ہو گیا، ایک آدمی کا ذہن چھوٹا کیوں ہو گیا. روایت امام میں جو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ شریف کیسے بناؤ کسی کو، کسی شخص کو جسمانی طور پر طاقتور کیسے بناؤ، کسی کو ذہنی طور پر طاقتور کیسے بناؤ، تو حیرت انگیز طور پر وہ اسی ڈی این اے کے طریقے سے ملتا جلتا طریقہ ہے. اور یہ جو تحقیق کی مغربی جرمنی کے ان لوگوں نے چھٹے امام کی روایت پر، تو یہی کہا کہ یہ ڈی این اے یہ تو 19ویں صدی کے سائنسدانوں کو نہیں معلوم تھا، تو بھلا یہ شیعوں کا امام اس دور کے اندر بیٹھ کر اس کا طریقہ کیسے بتا رہا ہے؟ ماننا پڑے گا اس کے پاس کوئی نہ کوئی علم غیب اور علم وحی موجود تھا. انشاءاللہ امامت کی گفتگو میں ہم بتائیں گے چھٹے امام کے وہ ارشادات. تو اب ایک عجیب تحقیق انہوں نے دیکھی ہے، ڈی این اے کی شکل کیسے ہوتے ہیں، یہ رس جو نکالا جاتا ہے نچوڑ کر اس کی شکل کیسی ہوتی ہے. اس کی شکل ہوتی ہے تھیوری کی معنی، جس طرح تھیوری ہے کہ دو اس کے پلر ہوں گے اور بیچ میں ملانے والی چیزیں ہوں گی، سیوری کی مانند ہوتی ہے. لیکن بس اتنا فرق ہے کہ اگر آپ رسی کی سیوری، ایک رسی کی سیوری بنائیں اور بنانے کے بعد اسے اس طرح الٹے ہاتھ پر موڑ دیں، گھما دیں الٹے ہاتھ کے اوپر، تو وہ رسی کی سیوری الٹے ہاتھ پر گھومنے کے بعد الٹے ہاتھ پر اسے آپ ٹوسٹ کر دیں، الٹے ہاتھ پر اسے آپ گھما دیں، تو جو اس کی شکل بنے گی یہ ڈی این اے کی شکل ہوتی ہے. یہ انسان کے جسم کے اندر، جانوروں کے جسم میں موجود، پتوں کے جسم میں موجود، کائنات کی جتنی جاندار مخلوق ہے سب میں ڈی این اے کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور سب میں جو ڈی این اے پایا گیا ہے تو وہ اس طریقے سے پایا گیا ہے کہ رسی کی شکل کا ہے اور الٹے ہاتھ کے اوپر اسے موڑا گیا ہے. سائنسدانوں نے پوری تحقیق کر کے، پوسٹ مارٹم کر کے، ڈی این اے کو نکال کر مائکروسکوپ کے نیچے اس کا تجزیہ کر کے، اس کی پوری تحقیقات کے بعد اپنے لیبورٹری کے اندر ڈی این اے کو تیار کیا. اب جب ڈی این اے کو تیار کیا تو آخری جو ہمارے پاس اطلاع تھی اس کے مطابق 12,000 سے زیادہ ڈی این اے کے تجربات ہو چکے تھے، جس میں ڈی این اے کو تجربے گاہ کے اندر تیار کیا جا رہا ہے. لیکن 12,000 مرتبہ دنیا کے مختلف سائنسدانوں نے، امریکہ کے، روس کے، آسٹریلیا کے، یورپ کے، اور مختلف علم رکھنے والے سائنسدانوں نے مختلف ماحول کے اندر، مختلف تجربے گاہوں کے اندر اور مختلف چیزوں کی مدد سے ڈی این اے بنایا. 12,000 سے زیادہ، 12,000 مرتبہ سے زیادہ جب بھی ڈی این اے تشکیل پایا، جب بھی ڈی این اے بنا، تو ہمیشہ ڈی این اے جو رسی کی شکل کی چیز بنتی ہے وہ آدھا دائیں طرف مڑا ہوتا ہے، آدھا بائیں طرف، آدھا الٹے ہاتھ پر مڑا ہوتا ہے، آدھا سیدھے ہاتھ کے اوپر. یہ ایک عجیب بات، ایک دفعہ کا تجربہ نہیں، دو دفعہ کا تجربہ نہیں، 12,000 مرتبہ کی آخری اطلاع تھی، اور اس کے بعد بھی اس کو مسلسل بنایا جا رہا تھا. 12,000 مرتبہ انہوں نے ڈی این اے بنایا، اور 12,000 کے 12,000 مرتبہ جب بھی ڈی این اے وجود میں آیا تو آدھا الٹے ہاتھ پر گھوما ہوا اور آدھا سیدھے ہاتھ کے اوپر گھوما ہوا. آئنسٹائن کی تھیوری اگر آپ کے ذہنوں میں ہے یا آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آئنسٹائن نے ایک عجیب یہی مانا ہے کہ ہر چیز کی ایک ضد اس کائنات کے اندر موجود ہے, اور اگر وہ ضد سمجھ لیجئے کہ پلس مائنس پازیٹو نگیٹو کا کام انجام دیتی ہے, تو اگر کبھی ایک ہی چیز کی دونوں ضدیں اکٹھا ہو جائیں, مثلا ہم ہیں جو ہمارا ہمزاد یا ہماری ضد اس کائنات میں موجود ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ مل جائے تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, مثبت اور منفی پلس اور مائنس ملیں گے وہ چیز ختم ہو کر رہ جائے گی. تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کو تباہ کرنا منٹوں کا کام ہے, جو اینٹی یونیورس جو الٹی کائنات جو ضد کائنات یہاں موجود ہے اسے اس کائنات سے ملائیے اور کائنات چند لمحوں کے اندر ختم ہو جائے گی. تو ڈی این اے کے اندر یہی ہوا کہ کیونکہ جب بھی ڈی این اے بنا آدھا الٹا اور آدھا سیدھا گھوما ہوا بنا, اس لیے بنتے ہی وہ ختم ہو گیا, بنتے ہی وہ لیبورٹری سے نیز تو نابود ہو گیا. اگر وہ اس قابل ہو گئے کہ صرف آدھا چاہے الٹے ہاتھ والا چاہے سیدھے ہاتھ والا کسی طرح کا ڈی این اے بنا سکے, تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کے مناظر بھی آ سکتے ہیں کہ بازار میں آپ کو پوڑیا ملے کہ پانی میں گھول کر اس ڈی این اے کو پی جائیے آپ شریف انسان بن جائیں گے, پانی میں گھول کر اسے پی جائیے آپ آئنسٹائن جیسے سائنسدان بن جائیں گے. یہ لوگوں نے سوچا ہے, ابھی سائنسدان تو کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ ناممکن ہے, لیکن اپن میں آ گیا ہے یہ مرحلہ اور شاید اس قسم کی پوڑیا آپ کو بازار کے اندر ملنے لگے. لیکن یہاں پر ایک عجیب مسئلہ حل ہوا, ایک عجیب رات کی تحقیق ہوئی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ مخالفت کرنے والا تو ہر چیز کو سن کر کہے گا کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا, ہم خدا کو نہیں مانتے. 12,000 مرتبہ آپ نے تجربہ کیا, یعنی سائنسدانوں سے ہمارا خطاب اور سائنسدانوں پر اندھا اعتقاد رکھنے والوں سے 12,000 مرتبہ آپ نے تجربہ کیا. اگر ایک عالم دین ایک چیز کو کہہ دے کہ بھائی یہ ایک ایکسپشن ہے یہ ایک استثناء ہے, تو آپ ایک چیز کو ماننے کو تیار نہیں. اور 12,000 مرتبہ کا آپ نے تجربہ کیا اور یہ دیکھا کہ پوری کائنات کا ایک ایسا جاندار نہیں ہے جس کے اندر ڈی این اے اس کو دونوں طرح سے ملا ہو, الٹا اور سیدھا. پوری کائنات کے جتنے جاندار ہیں سب میں لیفٹ ہینڈ یعنی الٹے ہاتھ پر گھوما ہوا ڈی این اے ملتا ہے. اور 12,000 مرتبہ لیبورٹری کے اندر آپ نے بنایا, یعنی 12,000 اتفاقات, 12,000 مرتبہ آپ نے بنایا, ایک مرتبہ بھی ایسا ڈی این اے آپ نہ بنا سکے جو خالی الٹے ہاتھ کے اوپر گھوما ہوا. تو کیا کسی اتفاق کے تحت کہ آپ 12,000 مرتبہ کوشش کریں اور آپ کا ڈی این اے جب بنے الٹا اور سیدھا دونوں طرح سے مڑا ہوا بنے, اور تمام کے تمام جاندار یعنی ایک چھوٹی سی چوٹی کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اس کے اندر ڈی این اے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پر گھوما ہوا ہو یا دونوں ہاتھ پر گھوما ہوا ہو, تو کیا اگر اتفاق کے تحت یہ کائنات بنی؟ یہ سوال پیش کیا گیا سائنسدانوں کے سامنے کہ اگر اتفاق کے تحت یہ کائنات بنی تو آپ نے 12,000 مرتبہ تجربہ کیا, ایک تجربے میں تو ایسا ہوتا کہ اتفاق کے تحت یا خالی الٹے ہاتھ کا ڈی این اے ملتا یا خالی سیدھے ہاتھ کا ڈی این اے ملتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنسدان بنا نہیں سکتے, نہیں بنا لیں گے بعد میں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 12,000 مرتبہ کے اتفاقات میں ایک بھی ایسا اتفاق ہمیں نہ دیا کہ خالی الٹے یا سیدھے ہاتھ کا ڈی این اے بنے, تو کیسے انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی دنیا کی مخلوقات ہیں وہ اتفاق کے تحت اس طرح سے وجود میں آ گئیں؟ نہیں کوئی ہاتھ تھا جس نے ان کے ڈی این اے کو اس طرح سے الٹے ہاتھ کے اوپر گھوڑا کہ وہ اس دنیا میں باقی رہ سکے, ورنہ اتفاق کے تحت جب بھی ڈی این اے بنا ہے تو پازیٹو نگیٹو پلس مائنس دونوں ساتھ بنے ہیں اور ختم ہو کر رہ گیا. اگر انسان بھی اتفاق کے تحت بنا ہوتا تو جس طرح لیبورٹری میں بنایا جانے والا ڈی این اے بن کر تباہ ہو گیا, انسان بھی بن کر ختم ہو جاتا. لیکن ایک ہاتھ تھا جس نے انسان کے ڈی این اے کو الٹے ہاتھ پر گھمایا اور سیدھے ہاتھ پر گھمانے سے روکا, اور وہی اتفاق وہی ہستی وہی ہاتھ اسی کا نام خدا ہے. اگر انسان غور کرتا چلے, انسان غور کرے, وہ سائنسدان اس کا جواب یہ بھیجتے ہیں کہ اتفاق کے تحت ہو گیا ہوگا. ہم نے مانا کہ انسان میں اتفاق کے تحت ہو گیا ہوگا, بندر میں بھی یہی چیز ہے, کتے میں بھی یہی چیز ہے, بلی میں بھی یہی چیز ہے, پرندوں میں یہی چیز ہے, درندوں میں یہی چیز ہے, مچھلیوں میں یہی چیز ہے, کہ سارے کے سارے ڈی این اے جو ہے وہ ہمیشہ سیدھے الٹے ہاتھ پر گھومے ہوئے ملے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الٹے ہاتھ پر گھمایا نہیں جا سکتا, گھمایا جا سکتا ہے, مگر ان 12,000 تجربوں نے بتایا کہ اتفاق کے تحت کبھی الٹے ہاتھ پر نہیں گھومے گا. کوئی گھمانے والا ہو تب ڈی این اے الٹے ہاتھ پر گھومے گا. تو یہ ڈی این اے جو انسان کے جسم کا تک ہے, انسان کے جسم کا رس ہے, وہ خود اس چیز کی گواہی دے رہا کہ کوئی بنانے والا ہے جو انسان کو اسی طریقے سے بنا رہا. اسی لیے روایت ہے, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, اپنے نفس کو دیکھتے چلو, تمہارا نفس یہ گواہی دے گا کہ خود بخود وجود میں نہیں آیا, کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی اسے وجود کے اندر لایا ہے. ایک سائنسدان اپنی کتاب کے اندر وجود خدا کے بارے میں ایک عجیب بات لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو ایک عجیب و غریب مخلوق کی مدد سے پہچانا. اب یہ مختلف قسم کی گفتگو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی ہم بایولوجی پر آتے ہیں, کبھی ہم جغرافیہ پر جاتے ہیں, کبھی ہم اسٹرونومی پر جاتے ہیں, کبھی ہم تاریخ کی بات اڑاتے ہیں, کبھی ہم سرجری پر جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ پہلی گفتگو ہے. آج ایک تعطل کے بعد ایک مرتبہ راستہ بن جائے تو اب ان شاء اللہ آئندہ سے موضوعات کے تحت کہ علم بایولوجی کی روشنی میں خدا کا وجود, علم میں اسٹرونومی کی روشنی میں خدا کا وجود، علم ہسٹری سے خدا کا وجود، وہ انشاءاللہ موضوعات کے تحت بات آئے گی. آج تو مختلف موضوعات کو اکٹھا ہم نے اسی لیے کیا کہ ہر موضوع سے شغف رکھنے والے اس نشست کے اندر موجود تھے. تو ایک شخص یہ کہتا ہے، سائنسدان کا اقرار ہے، کہ میں نے خدا کو ایک بڑی عجیب و غریب مخلوق کی مدد سے پہچانا. اس عجیب و غریب مخلوق کا جتنا میں مشاہدہ کرتا چلا گیا، مجھے یقین ہوتا گیا کہ ایسی عجیب و غریب مخلوق خود سے نہیں بن سکتی، اتفاقات سے نہیں بن سکتی. اس نے کہا کہ میں نے بڑی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کائنات میں ایک ایسی بھی مخلوق ہے، کوئی مخلوق اور مجھے ایسی نظر نہیں آئی، ایک ایسی بھی مخلوق ہے کہ جو جس کا قد 3 فٹ کا بھی ہوتا ہے اور کبھی اسی کا قد 8 فٹ کا بھی ہو جاتا ہے. مجھے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ مخلوق عام طور پر چرندے، پرندے، درندے سب کو دیکھ ڈالیے، ایک جیسی جسامت ہوتی ہے، لیکن ایک ہی مخلوق ہے، کبھی 4 فٹ کی نظر آتی ہے اور کبھی اسی مخلوق کا کوئی فرق مجھے 8 فٹ کی نظر آتی ہے. اس مخلوق کے بارے میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ مخلوق کبھی اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ 100 پاؤنڈ یا اس سے بھی کم اس کا وزن ہوتا ہے، اور کبھی اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ 10-10 من اس کا وزن ہوتا ہے. اس مخلوق کے بارے میں میں نے اور تحقیقات کی، میں نے اور غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ مخلوق جو عام طور پر زمین کے اوپر چلتی ہوئی اور رینتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ مخلوق کبھی زمین کے نیچے 5-5 اور 6-6 میل کی گہرائی میں پائی گئی ہے. یہاں تک کہ جب بحر الکاہل کے اندر یہ ناپا گیا تھا کہ بحر الکاہل سب سے زیادہ گہرا وہاں سے ہے، تو میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس تجربے کے وقت موجود تھا اور مجھے یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی تھی کہ بحر الکاہل جیسے سمندر کی 6 میل کی گہرائی پر اس مخلوق کا وجود پایا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتا کہ جب روس کے سائنسدان روس کے خلا باز ایسٹروناٹ ہوا کے اندر خلا میں فضا میں گئے تھے تو انہوں نے اس مخلوق کو فضا میں بھی پایا، اور یہاں تک کہ جب امریکہ کے خلا باز چاند پر اترے تھے تو انہوں نے اس مخلوق کو چاند کے اوپر بھی موجود دیکھا. ایسی عجیب و غریب مخلوق کہ وہ زمین کے اندر 7 فٹ کی گہرائی میں ہے، سمندر میں 6 میل کی گہرائی میں پائی جاتی ہے، اور خلا سب کے اندر نظر آئی، بلکہ چاند کے اوپر بھی وہ مخلوق نظر آئی تھی. شاید اخبارات میں بات نہ ہوگی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو چاند پر دیکھا. اور عجیب بات میں نے دیکھی کہ ہر مخلوق ہے، گرمی کی رہنے والی ہے گرمی میں رہے گی، سردی کی رہنے والی ہے سردی میں رہے گی. اسے میں نے دیکھا کہ -200 ڈگری درجے حرارت ہے کسی علاقے کا، یعنی 0 ڈگری پر برف بن جاتی ہے، وہ -200 ڈگری درجے حرارت پر اتنا ٹھنڈا موسم تھا وہاں پر بھی وہ مخلوق ہمیں نظر آئی، اور 140 اور 150 ڈگری گرمی کا درجہ حرارت تھا وہاں پر بھی وہ مخلوق ہمیں نظر آئی. کتنی عجیب و غریب مخلوق، گرمیوں کی مخلوق ہے گرمی کے اندر رہے گی، سردیوں کی مخلوق ہے سردی میں رہے گی، لیکن وہ -200 ڈگری درجہ حرارت، 0 سے بھی 200 ڈگری پیچھے جائیں گے، اتنی سردی کے اندر وہ مجھے نظر آئی. اور گرمی کی یہ حالت 150 ڈگری تک کا درجہ حرارت پر اس مخلوق کو سائنسدانوں نے پا لیا. اس کی یہ حالت کہ وہ افریقہ کے ریگستانوں میں ملی، اور وہ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے جنگلات میں ملی، اور وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمالیہ کی چوٹی کو سر کیا گیا، ہمالیہ کی چوٹی کو عبور کیا گیا، تو ہمالیہ کی چوٹی کے اندر بھی وہ مخلوق موجود تھی. یہاں تک کہ تحقیق کرنے والے اور سیاحت کرنے والے جس علاقے میں گئے انہوں نے اس مخلوق کو وہاں پہ پایا. اس مخلوق کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ مخلوق کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ کبھی پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے، اور کبھی 150-150 سال تک زندگی گزارتی ہے. اس مخلوق کے بارے میں یہ دیکھا کہ وہ اتنی جری مخلوق ہے، وہ جانور اتنا عجیب و غریب جانور ہے کہ ہے بہت معمولی لیکن کبھی مقابلے پر آئے تو شیر اور ہاتھی جیسے جانوروں کو ختم کر دیتا ہے، اور مقابلے پر آئے تو پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے اور دریاؤں کے رخ کو موڑ دیتا ہے. ایسا عجیب و غریب جانور اسی کائنات کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں سائنسدان کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے میں اس جانور پر غور کرتا گیا ویسے ویسے میرا عقیدہ بڑھتا گیا کہ ایسا عجیب و غریب جانور جو خلا کے اندر بھی ملے اور سمندر کی گہرائی میں بھی ملے، جو جنگلوں اور ریگستانوں میں ملے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر ملے، جو اتنی سردی میں ملے کہ انسان جم کر خود بھی بن جائے، اور اتنی گرمی میں ملے کہ ایک مرتبہ دانا پھننے لگے، وہ چھوٹا سا مخلوق، وہ چھوٹا سا جانور جس کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ وہ جانور اتنا عجیب و غریب ہے، اتنا عجیب و غریب ہے کہ کبھی ایک معمولی سا کیڑا جو ہے اس جانور کو ختم کر دیتا ہے، اور کبھی وہ لڑنے پر آئے تو شیر اور ہاتھی کا خاتمہ کر دیتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جانور اتنا عجیب و غریب ہے کہ درخت کے درخت جب کھانے پر آتا ہے تو صاف کر دیتا ہے، اور جب بسانے پر آتا ہے تو وہ اتنی اس کی صلاحیت ہے، اتنی اس کے اندر طاقت و قدرت ہے کہ پورے پورے ملک کو غذا مہیا کر دیتا ہے. جب میں نے اس مخلوق پر غور کیا تو میرا اعتقاد خدا کے اوپر بڑھتا چلا گیا. ایک مرتبہ یہ سائنسدان نے ایک مضمون لکھا، ایک اور بہت تفصیل سے لکھا، لیکن ہم نے اپنے پروگرام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ٹیکنیکل باتوں کو ویسے ہی نظر انداز کر دیا. تو ایک مرتبہ ایک مقام پر اس سے سوال کیا گیا کہ یہ مخلوق جو تو نے دیکھی ہے، یہ جانور جو تو نے دیکھا ہے، یہ اگر ہم انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے جائے تو ہم کائنات میں انقلاب برپا کر دیں گے. ایسا اگر کام کرنے والا ہمیں مل جائے جو خلا میں بھی کام کر سکے, جو ہوا میں بھی کام کر سکے, جو زمین پر بھی کام کر سکے, جو غار کے اندر بھی کام کر سکے, جو سمندر کی گہرائی میں بھی کام کر سکے, تو اس سے بہتر اور کون سی چیز ہمیں چاہیے؟ جو شیر و ہاتھی درا پر پہاڑوں کو اڑا دے, اتنا محنتی جانور اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس نے بے اختیار کہا کہ یہ تمام چیزیں جس مخلوق کے بارے میں نے کہی وہ تم انسان ہی ہو, یہ انسان ہی کے بارے میں بتا رہا تھا. یہ عجیب و غریب جانور انسان ہی ہے جو خلا میں بھی ہمیں نظر آیا, جو چاند پر بھی ہمیں نظر آیا, جو بحر الساحل کی گہرائی میں بھی ہمیں نظر آیا, جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر بھی ہمیں نظر آیا اور افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی نظر آیا. مرنے پر آئے تو ایک چھوٹا سا کیڑا کاٹ کے اور مر جائے, اور مقابلہ کرنے پہ آئے تو شیر و ہاتھی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو پہچان لے تو خدا کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتا. اپنی ذات کے اوپر غور کرے, اپنے جسم کے نظام کے اوپر غور کرے, خون کا آنا اور جانا. کیا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ آج ایک معمولی سا طب سے شغف رکھنے والا یہ کہہ دے گا کہ ناممکن ہے؟ کوئی شخص جس میں انسانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, جس میں انسانی کو صحیح نہیں کر سکتا, جب تک کہ وہ جس میں انسانی کے افعال اور فنکشن سے واقف نہ ہو, تو کیا یہ ممکن ہے کہ خود بخود اتفاقات کے تحت اس طریقے سے دنیا بنتی چلی جائے کہ اس طرح سے انسان وجود میں آ جائے جس طریقے سے ہمارے سامنے ہے؟ نہیں. دیکھنے والا تو کہتا ہے کہ میں صحرا میں جا رہا تھا, صحرا میں جاتے جاتے میری نگاہ اونٹ پر پڑی اور میں نے اونٹ کو دیکھا. بے اختیار میں کہہ اٹھا کہ ایسا اونٹ خود بخود نہیں بن سکتا, کسی بنانے والے نے اسے بنایا ہے, کسی پیدا کرنے والے نے اسے پیدا کیا ہے. جب میں نے دیکھا کہ یہ اونٹ صحرا میں چل رہا ہے, صحرا کی ریت بڑی نرم ریت ہے, میرے پاؤں اس میں دھنسے جا رہے. اونٹ تو اتنا بھاری بھرکم جانور ہے, یہ تو صحرا کی ریت میں دب جائے گا, مگر اسے ایسے گول پاؤں عطا کیے گئے, ایسے دبنے والے نرم پاؤں عطا کیے گئے کہ یہ صحرا کی ریت پہ خود دب جاتے ہیں اور اونٹ کو دبنے سے روکتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ اونٹ صحرا میں جاتا ہے اور اونٹ کو اتنی لمبی گردن دی گئی کہ بعض اوقات درخت یہ غذا کو توڑ کر کھاتا ہے اور بعض اوقات زمین کے اندر سوراخ کر کے اسے اپنی غذا کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اتنی لمبی گردن عطا کی گئی کہ زمین کی گہرائی میں صحرا کو دیکھتے ہوئے زمین کی گہرائی کے اندر سے بھی اپنی خوراک حاصل کر لے اور درختوں کی چوٹیوں پر سے بھی اپنی خوراک کو حاصل کر لے. جب میں نے دیکھا کہ اس کے کوہان میں اس طرح سے چربی کا ذخیرہ رکھا گیا ہے کہ اگر ایک ایک ہفتے اسے کھانا اور پانی نہ ملے تو یہ خود بخود اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور اس کی موت کا امکان نہیں, اور صحرا کے اندر ایک ایک ہفتے کھانا اور پینا نہیں ملتا. جب میں نے دیکھا کہ صحرا کے اندر بگول اور کیکر کے کانٹوں دار پودے زیادہ ہوتے ہیں اور اونٹ کے نظام ہاضمہ پر میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ یہ ایسا عجیب و غریب ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایسا عجیب و غریب نظام ہاضمہ ہے کہ کانٹوں کو گلا کر قابل ہضم بنانے کے لیے انتہائی مفید ہے. تو بے اختیار میں کہہ اٹھا کہ اتفاقات کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحرا کی ریت کو دیکھ کر اس کو گول پاؤں ہٹا دیے جائیں, صحرا کے کانٹوں کو دیکھ کر اسے صحرا کے کانٹوں کو ہضم کرنے والا نظام ہٹا دیا جائے, صحرا میں پانی کی کمی کو دیکھ کر اسے ذخیرہ کرنے والی چربی کا کوہان ہٹا دیا جائے. یہ کوہان ہمیں کیوں نہ عطا کیا گیا؟ یہ کانٹوں کو ہضم کرنے والا نظام ہمیں کیوں نہ دیا گیا؟ یہ گول پاؤں ہمیں کیوں نہ دیے گئے؟ یہ لمبی گردن ہمیں کیوں دی گئی؟ اسے کیوں یہ ساری چیزیں عطا کی گئی جسے صحرا ہی کے اندر زندگی گزارنا تھی؟ اتفاقات کے تحت ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ, باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ اسے صحرا میں رکھنا ہے, گردن بھی ایسی دو, نظام ہاضمہ بھی ایسا دو, پاؤں بھی ایسا دو اور کوہان بھی ایسا دو کہ یہ وہاں جائے تو مرنے نہ پائے, اور ہمیں کیونکہ ایسے ماحول میں نہیں رکھنا اس لیے ہمیں ان چیزوں سے محروم کیا گیا. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اونٹ کی ساخ پر اور اونٹ کے صحرا کو دیکھ کر اس کے جسم کو دیکھا تو بے اختیار میں کہہ اٹھا کہ اتفاقات کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کسی بنانے والے نے خاص طور پر صحرا کو دیکھ کر اونٹ کو بنایا ہے اور یقینی طور پر وہی ذات خالق ہے. اتفاق کبھی کسی جانور کو اس طرح ایسا نہیں بنا سکتے. قرآن کی آیت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اگر کبھی تمہیں ہوش آ جائے, کبھی تم سمجھنے کے لیے تیار ہو کر بیٹھو تو اونٹ کو دیکھو کہ اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے. خود بخود تم کہو گے کہ ہاں پیدا کرنے والا خدا موجود ہے, ہم نے کبھی اتنی زحمت گوارا نہ کی. لیکن ایک بحریا جب اتنی زحمت اٹھاتا ہے تو بے اختیار وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اونٹ کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ بنانے والے نے خاص اسے اسی انداز میں بنایا ہے اور کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور موجود ہے. تو اگر آپ علم طب کو دیکھیں تو علم طب یہ گواہی دے رہا کہ کوئی بنانے والا موجود ہے. اگر آپ علم حیوانیات کو دیکھیں تو علم حیوانیات کی گواہی موجود ہے کہ کوئی بنانے والا ضرور بھی ضرور ہے. اگر آپ پہاڑوں کے اوپر دیکھیں, عجیب و غریب پہاڑوں سے ایک شخص نے رسالت رسول کا اقرار کیا تھا, وہ رسالت کا موضوع ہے, توحید کا موضوع تو نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو نظر انداز کر رہے. اگر آپ پہاڑوں کو دیکھیں تب آپ کے دل میں معرفت خدا پیدا ہو جاتی. اگر آپ علم فلکیات کا ذرا سا مشاہدہ کریں, سورج چاند اور ستاروں کو دیکھیں, اس کے نظام کی نوعیت کو دیکھیں, تو بے اختیار کہہ اٹھیں گے کہ خود بخود یہ نہیں ہو سکتا, کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اتنی زحمت برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں, اتنا سننے کو تیار ہو جائیں. اب آخری گفتگو میں, اس لیے کہ آج کی توحید کے موضوع کی ہماری اختتامی تمہیدی گفتگو تھی, انشاءاللہ ہمارے حج پر جانے سے پہلے, بلکہ رمضان کے مہینے سے پہلے کا جو سلسلہ تھا کہ کبھی توحید علم حیوانیات کی نگاہ میں, کبھی توحید علم حیات کی نگاہ میں, اسی طریقے سے اب ہر مہینے ایک ٹاپک کے تحت توحید کا عقیدہ آگے بڑھے گا. لیکن ایک چیز تو ہم تذکرہ کرتے چلیں, ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رسالت کے موضوع کو زیادہ ثابت کر سکتی ہیں مگر ان سے توحید بھی ثابت ہو رہی, بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا زیادہ تعلق امامت سے ہے مگر توحید بھی ثابت ہو سکتی. تو اگر ہم ان چیزوں کو رسالت اور امامت کے موضوع کے انتظار میں روک کر بیٹھ رہے ہیں تو کافی عرصہ جاری ہوگا. تو بس اتنا فضلات سے ہم درخواست ہی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بعض اوقات رسالت اور امامت کے موضوع کے لیے زیادہ اہم ہوں گی, توحید کے موضوع میں آپ سنیں گے, اور بعد میں جب رسالت اور امامت کا موضوع آئے گا تو ہم اشارہ کر دیا کریں گے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر وہی والی بات اور وہی مشاہدہ کام آئے گا. تو عقیدہ توحید, انسان اپنے نفس سے لے کر کائنات کی عظیم پنہائیوں کو دیکھے, بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ہو اور دکھانے والا کوئی شخص موجود ہو. تو ان شاء اللہ آئندہ مہینے کے پہلے اتوار, آئندہ انگریزی مہینے کے پہلے جمعے سے ہماری جو گفتگو توحید پر ہوگی تو انہی مختلف موضوعات کے تحت ہوگی. آج کی گفتگو ملی جلی گفتگو تھی اور اس کی وجہ ہم نے پہلے بتا دی. انشاءاللہ مزید وضاحت کے ساتھ ہر ایک موضوع کے تحت آئندہ ہفتے سے یہ سلسلہ کا تعلق آگے بڑھے گا. تو اب نئے آنے والے حضرات کے لیے ہم بتا دیں کہ آئندہ نشستوں کا کیا سلسلہ رہے گا. انگریزی مہینے کا آخری جمعہ تاریخ کے موضوع کو دیا جائے گا, اور تاریخ کے موضوع پہ حضرت آدم کا جنت میں داخل ہونا, یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے. اور انگریزی مہینے کے پہلے جمعے کو توحید کا مسئلہ زیر بحث آئے گا جدید علوم کی روشنی میں, کبھی کبھار قدیم فلسفے اور قدیم کلام کا کوئی مسئلہ بھی زیر بحث آ جائے گا. اور پہلے اور آخری جمعے کے درمیان کے جو دو یا تین جمعے ہمیں ملیں گے اس میں آدھا گھنٹہ فقہ کی گفتگو اور آدھا گھنٹہ اخلاقیات کی گفتگو ہوا کرے گی. یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ نشستوں کا پروگرام ہوگا. آج اگرچہ 56 منٹ ہو چکے ہیں, 4 منٹ باقی رہتے ہیں, مگر چونکہ اب نئے موضوع پر گفتگو شروع کی جائے یا کسی نئے نقطے کو لیا جائے بات نامکمل رہ جائے گی, اس لیے اسی مقام پر گفتگو اختتام تک پہنچتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے اسی باقاعدگی کے ساتھ جس کا اعلان کیا گیا ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے. اب جو احباب جانا چاہیں وہ تشریف بجا سکتے ہیں, جو احباب اس وقت سوال کرنا چاہیں ان کو ہم ایک بات بتا دیں کہ 12:10 پہ ہمیں ایک اور مقام پر مجلس شروع کر دینا ہے. چنانچہ 12 ٹھیک ہم کو یہاں سے اٹھ جانا ہے. 4 منٹ کا وقفہ در حقیقت سوال جواب کا وقفہ, تاکہ اگر کسی کا اہم سوال ہے وہ آج کر لیں, اور ایسا سوال ہے جسے ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد ہم سوال کو دریافت
کریں. انسان مرکز سے ڈی این اے لیفٹ کی بجائے دونوں رائٹ لیفٹ ہو جاتا ہے.
یہ جو آپ کا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کا ڈی این اے لیفٹ سے رائٹ ہو جاتا ہے, یہ خود ہمارے علم میں نہیں ہے, اس لیے اتنی دن ہم نے نہیں پڑھی ہے. لیکن اتنا ہمارے علم میں جہاں تک ہمارا ذہن کام کرتا ہے وہ ہے کہ اگر لیفٹ اور رائٹ دونوں ہو جائیں تو انسان ختم ہو جائے, غائب ہو جائے, اڑ جانا چاہیے. جہاں تک ہمارا اندازہ ہے, یقین سب نہیں کہہ سکتے, یہ بھی بارہ پکا ہے جو ہم نے لگایا, لیکن اگر ایسا ہو جائے تو مرنے کے بعد کی زندگی ذرا مشکل ہو جائے گی. اس کے بارے میں ایک کتاب آئی ہے لائف آفٹر ڈیتھ, جس کے بارے میں اس میں کچھ ٹپس سے ثابت کیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی یقینی, یعنی اس میں ایسا ثابت کیا ہے کہ اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کو نہ مانیں تو سمجھیے کہ اس وقت آپ زندہ ہی نہیں ہیں, اس وقت کی زندگی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور قبر کے کچھ واقعات اس کے اندر ہیں, جو جو لوگوں نے بیانات دیے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کر لیں, تو پھر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. مقبر کس چیز کا یہ بہت لمبا جوڑا نام تھا, ہم ایک ہفتے سے یاد کر رہے ہیں, ہم کو یاد نہیں, بہت لمبا جوڑا نام تھا. یہ کوئی ایسے ہے ڈی این اے جو ہے, آپ کسی ایسے جو مخفف ہے اور وہ وقت ملے گا تو ہم یاد کر کے آپ کو سنا دیں گے, ورنہ ہچکے کر کے سنا دیں گے, لیکن فی الحال ہمارے ذہن میں نہیں. ہمارا جتنا یاد ہے ہم کو کہ یہ ایسے ہے, اے این اے اور ڈی این اے, یہ دو چیزیں ہیں. زیادہ گفتگو اس ڈی این اے کے بارے میں ہوئی اس لیے کہ اسی کے بارے میں ہم تک پوری تحقیقات پہنچ چکی ہے.
نماز میں جو قرآن پڑھتے اس میں خراب زبر ہوتا ہے, زبر ہوتا ہے, مد ہوتا ہے, اس کی پابندی ضروری رہتی ہے.
ہاں, قرآن کی پابندی نماز میں ضروری ہے, اتنی پابندی کہ جس سے مطلب تبدیل نہ ہو,
اللہ اکبر پڑھے تو جب اللہ کا خلا جب پھینکے پڑے اس طرح. اسی طرح مد ہے تو مد کو کھینچ کے
بالکل مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے, مگر اتنا نہیں جیسے وہ خیرت والے بتاتے ہیں کہ کچھ مت تین کے برابر کھینچے جائیں گے, کچھ مت دو الف کے برابر کھینچے جائیں گے, کچھ مت پانچ الف کے برابر, وہ سب پابندی کھینچے تھوڑا سا
اللہ اکبر میں اللہ,
لیکن اللہ کے اندر مد نہیں
تو کھڑا زبر کی کوئی اہمیت,
وہ مد نہیں اس لیے کہ اللہ بنا الہ, الہ کے اوپر الاسلام داخل کر دیا, اللہ بنا مد نہیں ملتے
سے مد نہیں ہے
صرف مد نہیں,
باقی اگر کوئی الف ہے الف کھڑا غیر
اس کو نہیں کھینچے
سمپل جیسا پڑتا
ہے ویسے اللہ کے اوپر کھڑا الف بھی نہیں لگایا جاتا عام طور پر, عام طور پر وہ تو لام کے اوپر ہے بلکہ لام اور ہے کہ دو لام آ گئے وہاں پر اس کے اوپر خود کہنا ہے اللہ ہو اکبر کہنا ہے ہم تھوڑا سیکھے وہ تو تجدید کی وجہ سے کوئی خبر نہیں ہے
الحمد للہ پڑھتے سب جس طرح آیا ہوتا ہے
کیا جاتا ہے
آسان نہیں پڑھتا اللہ اکبر یا سبحان اللہ الحمد للہ اس لیے اللہ کر کے پڑھے
اللہ کا نام تو خود ہی کھینچتا ہے جب دو نام پڑھیں گے تو خود بخود ڈبل ہو گیا ہوں کھینچا خود بخود کھینچے گا تجدید یعنی آپ اس کو بغیر کھینچے ہوئے پڑھ ہی نہیں سکتے خود بخود وہ کھینچے گا اس میں تو آپ کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا کسی قاری کا ڈی این اے پی نہیں جانا ہاں آپ تشریف لائیے ہم آپ کو مسئلہ حل کر دیں کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے آج سوال جواب کی گفتگو نہیں ان شاء اللہ آئندہ جمعے سے نکاح کے مسائل آگے بڑھیں گے نکاح کے مسائل اب اختتام پر ہیں دودھ پلانے کے مسائل نکاح کے مسائل کے ساتھ شروع ہوں گے اور کچھ اور مسائل جو بیان کیے جائیں گے آج کی گفتگو اختتام تک پہنچے ان شاء اللہ آئندہ آپ سے ملاقات کی جائے گی